بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام اخبارات کا جائزہ میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں خیر و عافیت سے ہوں۔ آج کے پروگرام میں بھی حسب معمول ایران، ہندوستان اور پاکستان سے شائع ہونے والے بعض اخبارات کا مختصر سا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ آئیے سب سے پہلے ایک نظر ڈالیں گے روزنامہ اطلاعات کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ جامعہ سمجھوتے کی تدوین شروع ہو گئی، ظریف شام کے علاقے ہما میں دہشت گردانہ حملے میں 34 جاں بحق۔ اوباما نے عراق میں امریکی فوجی بھیجنے سے انکار کر دیا۔ اخبار اطلاعات نے اپنی سرخی داعش کے حملے مغرب کی خواہشات کے مطابق ہیں کے ذیل میں لکھا ہے۔ تہران کے خطیب جمعہ نے کہا کہ عراق اور شام میں داعش کے حملے نہ صرف مغربی ملکوں کے ہتھیاروں کی فروخت کا سبب بنے ہیں بلکہ ان ملکوں کو بہت زیادہ مالی فائدہ بھی پہنچا رہے ہیں۔ آیت اللہ کاظم صدیقی نے عراق کے حالات اور عراق میں تکفیری گروہ داعش کے وحشیانہ اقدامات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ داعش جیسے تکفیری گروہوں کا کام شروع ہی سے قتل و غارت، تشدد اور مسلمانوں میں فتنہ اور اختلافات پھیلانا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تکفیری دہشت گردوں کو برطانیہ، امریکہ اور ان کے مغربی حامیوں نے جنم دیا ہے اور بہت جلد ان کی لگائی ہوئی یہ آگ خود انہیں اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ انہوں نے کہا کہ علاقے میں اس فتنے کا ایک اور مقصد صہیونی حکومت کو تحفظ فراہم کرنا ہے۔ آج کا عراق، یہ عنوان ہے روزنامہ اطلاعات میں شائع ہونے والے عاشق مضمون کا۔ نظر ڈالیں گے مضمون کے کچھ اہم اقتباسات پر۔
آج عراق ایک ایسی دہشت گردی میں مبتلا ہے جس کا ایک نتیجہ خانہ جنگی ہے۔ اس ملک کے واقعات پوری دنیا میں شائع سرخیوں میں ہیں اور سیاسی تجزیہ نگار مختلف زاویوں سے ان کے بارے میں پیش گوئی کر رہے ہیں۔ عراق میں جو جنگ جاری ہے اس کے بارے میں خبریں بڑی مختلف ہیں، جن میں سے زیادہ تر تشہیراتی اور سیاسی پہلو لیے ہوئے ہیں۔ جن علاقوں میں جھڑپیں ہو رہی ہیں وہاں غیر ملکی اخبار نویس یا تو ہیں ہی نہیں یا بہت کم تعداد میں ہیں۔ جنگ کے میدان میں مسلسل حملے یا پسپائی کا منظر دیکھا جا رہا ہے۔ علاقائی ممالک کے ذرائع ابلاغ اپنی خبریں اور رپورٹیں جانبداری کے ساتھ پیش کر رہے ہیں، جن کے ذریعے عراق کے زمینی حقائق کو سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ یہی طرز عمل مغربی میڈیا، خاص طور پر بی بی سی نے اختیار کر رکھا ہے، جس پر عراقی فوج کے ترجمان نے باضابطہ طور پر اعتراض بھی کیا ہے، جبکہ بغداد میں تو عوام نے بی بی سی کے خلاف مظاہرہ بھی کیا۔ بی بی سی نے عراقی فورسز اور رضاکار عوامی فورس کو کمزور، بکھراؤ کا شکار اور ارادے سے عاری بتایا ہے اور بحران کی وجہ وزیر اعظم نوری مالکی کی پالیسیوں کو قرار دیا ہے۔ یہ خبر رساں ادارہ داعش کے دہشت گردوں کی طاقت کو مسلسل بڑھا چڑھا کر دکھا رہا ہے اور انہیں جنگ پسند یا سنی جنگ پسند کا نام دیتا ہے اور انہیں دہشت گرد کہنے سے گریز کرتا ہے۔ ادھر سعودی عرب کی مالی امداد سے چلنے والا العربیہ ٹی وی چینل بھی اسی قسم کی رپورٹیں اور خبریں نشر کر رہا ہے اور داعش کے ہاتھوں عراق کے مختلف علاقوں کی رہائی کی بات کر رہا ہے۔ العربیہ ٹی وی نے پچھلے 3 سال سے شام کے سلسلے میں بھی یہی رویہ اختیار کر رکھا ہے۔ دوسری طرف آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کے فتوے نے عراق کے موجودہ حالات کو پوری طرح سے بدل کر رکھ دیا ہے۔ شیعہ اور سنی نوجوان جوک در جوک دہشت گردوں کے خلاف لڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ عراق، مصر، شام، اردن اور لبنان کے سنی علماء نے بھی اس فتوے کی حمایت کرتے ہوئے داعش کو ایک دہشت گرد گروہ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس فتوے کے بعد سے داعش کو مختلف علاقوں میں شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آج عراق کو دہشت گردی کے خلاف جنگ کے طوفان کا سامنا ہے اور سیاسی تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ یہ طوفان جلد ہی ختم ہو جائے گا، تاہم اس کے بعد عراق متعدد مسائل میں مبتلا ہو جائے گا۔
پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ہندوستان اسٹوڈیو میں موجود ہمارے ساتھی محمد احمد جعفری پیش کریں گے آپ کے لیے اخبارات کا جائزہ. جی جعفری, پروگرام خوش آمدید.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم. نئی دلی اسٹوڈیو کی جانب سے آپ سبھی ناظرین کا خیر مقدم ہے. میں ہوں محمد احمد جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اخبارات کا جائزہ. ناظرین, سب سے پہلے پیش خدمت روزنامہ انقلاب کی کچھ اہم سرخیاں. فلپائن میں متحارب مسلم گروپوں کے اتحاد پر زور. تنظیم برائے اسلامی تعاون نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ امن معاہدے کی شق پر پوری طرح سے عمل پیرا ہو. شمالی وزیرستان سے 70,000 افراد کی نقل مکانی. سری لنکا میں بودھ انتہا پسندوں اور سیکیورٹی فورسز کے مابین تعلقات کی جانچ کا مطالبہ. ناظرین, روزنامہ انقلاب نے یہ مسئلے کی تشدد نہیں سیاسی لڑائی ہے کے عنوان سے شکیل شمسی کا ایک مضمون شائع کیا ہے, جس میں مضمون نگار کہتے ہیں, عراق میں آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کی سازش ایک دن میں نہیں رچی گئی, بلکہ موجودہ شورش اسی سازش کا حصہ ہے جو 18ویں صدی میں مغرب کے سامراجی طاقتوں اور چرچ کے ذمہ داروں نے مشترکہ طور پر تیار کی تھی. اس منصوبے کے تحت یہ بات طے کی گئی تھی کہ مسلمانوں میں مسلکی, لسانی, علاقائی اور جغرافیائی منافرتیں پیدا کر کے انہیں بڑی بڑی مملکتوں کو چھوٹے چھوٹے ملکوں میں تقسیم کر دیا جائے, تاکہ وہ کبھی اہل مغرب کے لیے مشکلیں نہ کھڑی کر سکیں. اس منصوبے کو تشکیل دینے کے لیے انہوں نے مسلمانوں میں اپنے ایجنٹ بنائے, علماء خریدے, مسلم مملکتوں کو گرانے کے لیے میر جعفروں کو ڈھونڈا. دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کو اس طرح کے لوگ آسانی سے ملتے گئے اور ان کی مدد سے مغل سلطنت, سلطنت عثمانیہ اور سلطنت ایران کو پوری طرح سے بکھیرنے میں اہل مغرب کامیاب ہوئے, مگر مسلمانوں نے غم منانے کے بجائے خوشیاں منائیں. ناظرین, مضمون نگار آخر میں کہتے ہیں, ہمارے خیال میں جن لوگوں نے عراق پر حملہ کیا ہے وہ نہ تو شیعہ ہیں نہ سنی, بلکہ عراق کو تین حصوں میں تقسیم کیے جانے کی پرانی سازش کو کامیاب بنانے کا وسیلہ ہیں. آخر میں ایک بات کہنا ضروری ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان میں بھی کئی طاقتیں اس معاملے کو لے کر بہت زیادہ سرگرم ہو گئی ہیں, اور عراق کے حالات کے نام پر ہندوستانی مسلمانوں کے درمیان مسلکی اختلافات کو ہوا دینے کی کوشش کر رہی ہیں. ہم کو ایسے تمام لوگوں سے ہوشیار رہنا ہے جو عراق کے مسئلے کو مسلکی روپ دے کر داعش اور اہل مغرب کے پھوٹ ڈالنے کے منصوبے کو پورا کرنے کے لیے جانے انجانے طور پر اپنا بھرپور تعاون دے رہے ہیں, جبکہ ملت اسلامیہ کو انتشار سے بچانا ہر دردمند مسلمان کا اسلامی فریضہ ہے. آئیے ناظرین, اب رخ کرتے ہیں روزنامہ اخبار مشرق کی کچھ اہم سرخیوں کا. آئی ایس آئی ایس کے خلاف عراقی فوج کی مورچہ بندی, لشکر کا اعلیٰ کمانڈر گرفتار. اسرائیلی فوج کی بمباری سے غزہ میں 10 اسکول تباہ. مشرقی یوکرین فوجی کاروائی میں 200 سے زیادہ باغی ہلاک. ناظرین, روزنامہ اخبار مشرق نے کچھ بات ہے کہ ہستی مٹی نہیں ہماری کے عنوان سے عارف عزیز کا ایک مضمون شائع کیا ہے, جس میں مضمون نگار کہتے ہیں, سب سے پہلے ہندوستان کی وسعت, ہماگیری, فراخ دلی اور ہر نئی تہذیب و روایت کو اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت پر ہمیں نظر ڈالنا چاہیے. ہندوستان وہی ملک ہے جس پر سب سے پہلے بیرونی آریائیوں نے چڑھائی کی اور یہاں کے اصل باشندے دراویڑوں کو جنوبی ہند تک دھکیل دیا. اس کے بعد جو بھی یہاں آوارد ہوئے, خواہ وہ مسلم تاجر ہوں, صوفیہ اکرام ہوں, ترک, پٹھان, مغل ہوں, سب کو اس نے اپنے اندر جذب کر لیا. ہر نئی تہذیب کو اپنانے, ہر نئی فکر کو اپنی فکر بنانے, ہر حملے آور کو شہری کا درجہ دینے میں ہندوستان نے شروع سے ہی جو وسعت قلبی کا مظاہرہ کیا, اس کی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس ملک کی اصل قوت کا راز یہی فراخ دلی ہے. ناظرین, مضمون نگار آگے کہتے ہیں, صدیوں سے یہی رواداری اور فلاخ دلی ہندوستان کی ریتی اور روایت رہی ہے, جس کا مقصد ہر فرقے کے احساسات اور جذبات کا احترام کرنا ہے. لہذا ہماری کوشش ہونا چاہیے کہ مستقبل میں بھی ہمارے ملک کی کچھ بات جسے سیکولر کریکٹر کا نام دینا مناسب ہوگا باقی رہے اور ملک کو استحکام حاصل ہو. آئے ناظرین, اب رخ کرتے ہیں روزنامہ اخبار مشرق کی کچھ اہم سرخیوں کا. ڈرون حملوں کا فوجی آپریشن سے کوئی تعلق نہیں پاکستان. میرٹھ و سنبھل میں فرقہ وارانہ تصادم, ہائی الرٹ. جنگ کے باعث پناہ گزینوں کی تعداد 5 کروڑ تک پہنچ گئی, دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑی تعداد. ناظرین, روزنامہ راشد سہارا نے کڑوی گولی کس کے لیے ہے کہ عنوان سے حسن کمال کا ایک مضمون شائع کیا ہے, جس میں مضمون نگار کہتے ہیں, وزیر اعظم نریندر مودی نے اشارہ دیا ہے کہ اگر ملک کو ڈیولپمنٹ اور خوشحالی کی ڈگر پر لانا ہے تو کڑوی گولی کھانے کے لیے تیار رہنا ہوگا. انہوں نے صاف گوئی اور ایمانداری سے کام لیتے ہوئے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ کڑوی گولی شکر کی تہہ میں لپٹی ہوئی نہیں ہوگی. ماضی کے تجربات بتاتے ہیں کہ ابھی تک جب بھی ایسی گولی تجویز کی گئی ان کو بدنصیب عام آدمی کو ہی اپنے حلق سے نیچے اتارنا پڑا ہے. شاید یہ وہ آگاہی دینا چاہتے تھے کہ ڈیولپمنٹ یوں ہی نہیں ہو جاتا, اس کے لیے پہلے کثیر اخراجات کرنے پڑتے ہیں. ہندوستان بنیادی طور پر ایک زراعتی ملک ہے، ہزاروں سال سے اس ملک کی خوشحالی کا تصور زراعت کی ترقی سے وابستہ رہا ہے، لیکن اب ڈیولپمنٹ کے زمرے میں صرف صنعتی ترقی آتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر زراعت ڈیولپمنٹ کا پیمانہ ہوتا تو اس ملک میں لاکھوں کاشتکاروں کو خودکشی نہ کرنا پڑتی۔ صنعتی ڈیولپمنٹ ایک بہت مہنگی مد ہے، اس کے لیے ایک بڑے انفراسٹرکچر کی ضرورت ہوتی ہے، سڑکیں بنانا ہوتی ہیں، ہائی ویز پل بنانا ہوتے ہیں، بجلی فراہم کرنا ہوتی ہے اور بنیادی ڈھانچوں میں بڑی بڑی تبدیلیاں کرنی پڑتی ہیں۔ اس لیے اس کے لیے اکثر سرمایہ کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن سرمایہ صرف چند ذرائع سے مہیا کیا جا سکتا ہے۔ یہ سرمایہ یا تو ورلڈ بینک اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ سے بھاری شرح سود سے لیا جا سکتا ہے، یا ایف ڈی آئی کے ذریعے مہیا کیا جا سکتا ہے، یا پھر داخلی طور پر ٹیکسوں میں اضافہ کر کے فراہم کیا جا سکتا ہے۔ ایف ڈی آئی کی بابت موجودہ حکومت کی کیفیت گمگو ہے، آگے چل کر کیا ہوگا یہ کہنا مشکل ہے۔ لے دے کر ٹیکسوں میں اضافہ ہی واحد راستہ دکھائی دیتا ہے، سوال یہ ہے کہ ٹیکسوں میں اضافہ کیا گیا تھا اس کا گوجھ کس پر پڑے گا؟ ناظرین، اسی کے ساتھ نئی دلی اسٹوڈیو سے اخبارات کا جائزہ ختم ہوتا ہے، اجازت دیں، خدا حافظ۔
بہت شکریہ جعفری آپ کا۔ یہیں ہم دہلی اسٹوڈیو کا بھی شکریہ ادا کریں گے، پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔اور اب ایک مختصر سی نگاہ روزنامہ جمہوری اسلامی پہ۔ امید ہے باقی ماندہ مدت میں نتیجے تک پہنچ جائیں گے، ظریف۔ عراق میں ایران کے اصولی موقف کی حمایت کرتے ہیں اوباما۔ صلاح الدین صوبے میں بی جی کی ریفائنری عراقی فوج کے کنٹرول میں۔ روزنامہ جمہوری اسلامی نے اپنی سرخی غزہ پر صہیونیوں کا فضائی حملہ اور غرب اردن میں دو فلسطینی شہید کے ذیل میں لکھا ہے۔ غزہ کے بعض علاقوں پر صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے حملہ کیا جس میں 6 فلسطینی زخمی ہو گئے، جبکہ غرب اردن میں صہیونیوں کے حملے میں 2 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ اسرائیل کے جنگی طیاروں نے غزہ کے 2 علاقوں پر حملہ کیا جس میں 4 بچوں اور 1 خاتون سمیت 6 افراد زخمی ہو گئے۔ ان حملوں میں صہیونی جنگی طیاروں نے فلسطینیوں کے گھروں کو نشانہ بنایا۔ ادھر غرب اردن کے جنین شہر میں صہیونی فوج اور فلسطینیوں کے درمیان ہونے والی جھڑپ میں 2 نوجوان فلسطینی شہید ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق یہ دونوں نوجوان صہیونی فوجوں کی براہ راست فائرنگ میں شہید ہوئے ہیں۔ روزنامہ جمہوری اسلامی نے افغانستان پر قومی اور انتخابی کشیدگی کے سائے عنوان کے تحت ایک مضمون شائع کیا ہے، نظر ڈالیں گے مضمون کے کچھ اہم اقتباسات پر۔
افغانستان میں دوسرے دور کے صدارتی انتخابات کی ووٹنگ کے بعد سیاسی میدان میں کچھ ایسی باتیں سنائی دینے لگی ہیں کہ اگر اس ملک کے اعلی حکام نے فوری طور پر انتخابی بحران کو حل کرنے کے لیے قدم نہیں اٹھایا تو پھر اس ملک کے قومی اختلافات میں مبتلا ہو جانے کے خدشے کو مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ ایک صدارتی امیدوار عبداللہ عبداللہ نے الیکشن کمیشن پر دھاندلی کا الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں ہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے صحافیوں کو بتایا کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کے ساتھ کام کرنا بند کر دیا ہے کیونکہ ووٹوں کی گنتی کے دوران انہیں ہرانے کی سازش کی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن ان کے مبصرین کی عدم موجودگی میں ووٹوں کی گنتی جاری رکھے ہوئے جو مکمل طور پر غیر قانونی اور غلط ہے۔ دوسرے صدارتی امیدوار اشرف غنی نے کہا ہے کہ عبداللہ عبداللہ اور ان کے حامی غیر قانونی، غیر آئینی اور غیر جمہوری باتیں کر رہے ہیں۔ عبداللہ عبداللہ کا تعلق تاجک قوم سے ہے جبکہ اشرف غنی پختون ہیں۔ اگرچہ عبداللہ عبداللہ کو صدارت انتخابات کے پہلے مرحلے میں سب سے زیادہ 45% ووٹ ملے تھے، تاہم انہوں نے ووٹوں کی گنتی کے دوران دھاندلی کا الزام عائد کیا تھا۔ پہلے مرحلے میں تاجک قوم سے تعلق رکھنے والے عبداللہ عبداللہ کو سب سے زیادہ ووٹ ملنے سے یہ امید پیدا ہو گئی تھی کہ افغان عوام قوم پرستانہ نظریات کے بجائے امیدواروں کے سیاسی پروگراموں اور ان کے افکار کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں۔ افغان عوام نے صدارتی انتخابات کے دونوں مرحلوں میں وسیع پیمانے پر شرکت کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ ووٹوں کے ذریعے اقتدار کی منتقلی کے خواہاں ہیں، لیکن اس وقت ووٹوں کی گنتی میں دھاندلی کے جس طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں ان سے افغان عوام میں قوم پرستانہ جذبات بھڑک سکتے ہیں۔ اس لیے کابل حکام کو چاہیے کہ صدارتی انتخابات کے نتائج کی زیادہ سے زیادہ شفافیت کے لیے افغان عوام کے ووٹوں کی حفاظت کریں۔ اگر صورتحال ایسی ہی رہتی ہے تو گزشتہ 14 برس سے انتہائی خوفناک جنگی حالات و معاملات سے گزرنے والے افغانستان کو ایک اور آزمائشی بحران کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
یہاں لیں گے ایک بریک اور دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اسلام آباد سے پروگرام میں شامل ہو رہی ہیں ہماری ساتھی تفسیر زہرا پاکستانی اخبارات کے جائزے کے ساتھ۔ جی تفسیر، پروگرام خوش آمدید۔
بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسلام آباد اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہیں گے اپنے تمام ناظرین کو۔ ناظرین، پاکستان کی تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے جائزہ لیں گے پاکستانی اخبارات میں شائع کردہ چند اہم سرخیوں، مقالوں، اداریوں کا، اور دیکھیں گے کہ پاکستانی اخبارات ہمیں کیا بتاتے نظر آتے ہیں۔ آج آغاز میں اپنے پروگرام میں شامل کریں گے روزنامہ جنگ سے کچھ خاص سرخیاں۔ وزیراعظم اور آرمی چیف کا پشاور کور کا دورہ، شمالی وزیرستان آپریشن پر بریفنگ۔ عدلیہ کی توہین پر نجی چینل کا لائسنس 15 روز کے لیے معطل، 1 کروڑ جرمانہ۔ توہین اہل بیت پر جیو انٹرٹینمنٹ کا لائسنس 1 ماہ کے لیے معطل، 1 کروڑ جرمانہ۔ دونوں اینکرز اور ان کے پروگراموں پر پیمرا نے پابندی لگا دی۔ اسحاق ڈار سے جدہ میں سعودی عرب سمیت متعدد ممالک کے وزراء خزانہ ملاقاتیں کریں گے۔ ناظرین، یہاں نظر ڈالیں گے روزنامہ جنگ سے انتخاب کردہ ادارے پر۔ ادارے کا عنوان ہے اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ، اہم عدالتی فیصلہ۔ ادارے میں تحریر کیا گیا ہے کہ پشاور چرچ پر خودکش حملے، سندھ میں 3 مندروں کی بے حرمتی، اور ضلع چترال میں کیلاش قبیلے اور اسماعیلی آبادی کو عقیدہ تبدیل کرنے کے لیے دھمکیاں دینے کے مبینہ واقعات کے حوالے سے ملک میں اقلیتوں کے ساتھ زیادتی کے خلاف سپریم کورٹ کی جانب سے از خود نوٹس کیس کے جاری کردہ فیصلے میں صورتحال کی اصلاح کے لیے نہایت اہم احکام دیے گئے ہیں۔ اور گزشتہ روز منظر عام پر آنے والے اس فیصلے میں حکومت کو ملک بھر میں اقلیتوں کی عبادت گاہوں کے تحفظ کے لیے خصوصی فورس تشکیل دینے کی ہدایت کی گئی ہے، جسے اس مقصد کے لیے خاص طور پر تربیت دی گئی ہو۔ مزید لکھا گیا ہے کہ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے پالیسی مرتب کرنے کی خاطر وفاقی حکومت کو قومی کونسل برائے اقلیتی حقوق تشکیل دینے کا بھی حکم دے دیا گیا ہے۔ اور آخر میں تحریر کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ فی الحقیقت اسلامی تعلیمات کی بھرپور عکاسی کرتا ہے، اور اسی بنا پر وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو عدالت عظمیٰ کے اس فیصلے پر دیے گئے احکامات پر ان کی روح کے مطابق عمل درآمد یقینی بنانا چاہیے۔ ناظرین، بڑھتے ہیں روزنامہ دنیا کی طرف۔ اپنے پروگرام میں شامل کریں گے یہاں سے شائع کردہ کچھ اہم سرخیاں۔ سیکرٹری دفاع 22 جون سے بحرین کا 2 روزہ دورہ کریں گے۔ پاکستان کو CERN کی ایسوسیٹ رکنیت مل گئی، اور تفصیل میں تحریر کیا گیا ہے کہ ترکی اور سربیا کے بعد جوہری تحقیقی تنظیم کی رکنیت لینے والا پاکستان پہلا ایشیائی ملک بن گیا ہے۔ مستحکم اور متحدہ، عراق خطے کی سلامتی کے لیے اہم ہے پاکستان۔ ناظرین، نظر ڈالتے چلیں گے مقالہ نگاہ ڈاکٹر رشید احمد خان کے تحریر کردہ مقالے پر۔ مقالے کا عنوان بتاتے چلیں، ملکی بقا کی جنگ۔ مقالہ نگاہ لکھتے ہیں کہ شمالی وزیرستان میں 15 جون کو شروع کیا گیا ملٹری آپریشن اب دوسرے ہفتے میں داخل ہونے جا رہا ہے۔ اب تک موصول اطلاعات کے مطابق یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ یہ آپریشن گزشتہ 10 برسوں میں ہونے والے تمام آپریشن سے مختلف ہے۔ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلی اور اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ آپریشن حکومت کی ہدایت پر شروع کیا گیا ہے۔ اس سے ابہام ختم ہو گیا ہے کہ سیاسی اور عسکری قیادت کے درمیان طالبان کے خلاف کارروائی کے مسئلے پر اتفاق نہیں ہے۔ اور دوسرے آپریشن کے آغاز سے واضح کر دیا گیا کہ آپریشن مکمل اور جامع کارروائی ہے، یعنی ماضی کے برعکس طالبان کے صرف چند ٹھکانوں یا گروپوں کو نشانہ نہیں بنایا جا رہا، بلکہ حکومت کی ریٹ کو چیلنج کرنے والے تمام دہشت گرد اس آپریشن کی زد میں ہیں۔ آخر میں لکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ آرمی چیف جنرل راحیل شریف اور پاکستان میں افغان سفیر کے درمیان حالیہ ملاقاتوں میں بارڈر سیکیورٹی سے متعلق امور پر بحث، اور اس کے ساتھ ہی وزیراعظم نواز شریف اور افغان صدر حامد کرزئی کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت، اور قومی اسمبلی کے رکن اور خیبر پختون ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی کے دورہ افغانستان سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان دہشت گردی کے خلاف ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ ناظرین بڑھتے ہیں روزنامہ اوصاف کی طرف، یہاں سے شامل کر رہے ہیں اپنے پروگرام میں کچھ اہم سرخیاں۔ متحدہ کی رکن اسمبلی طاہرہ آصف سپرد خاک، شہروں میں غائبانہ نماز جنازہ، دو ملزم گرفتار، سندھ اسمبلی میں مذمتی قرارداد منظور۔ کوئٹہ میں فائرنگ، انوائرمنٹل ٹریبیونل کے جج سخی سلطان قتل، حملہ آور فرار، بلوچستان بار کا 3 روزہ سوک کا اعلان۔ منی لانڈرنگ کیس، نواز شریف، شہباز شریف سمیت 44 شخصیات کے خلاف یک طرفہ کارروائی کا حکم، عمران خان کا وکالت نامہ جمع۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے جائزے کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ہمارا ساتھ دینے کے لیے بہت شکریہ۔ واپس چلیں گے تہران اسٹوڈیو، دیجیے اجازت میزبان کو اگلے پروگرام تک کے لیے، خدا حافظ۔
بہت شکریہ تفسیر آپ کا۔ ناظرین اب باری ہے بین الاقوامی میڈیا سے انتخاب کیے گئے کچھ سیاسی کارٹونوں کی، تو آئیے مل کر دیکھتے ہیں۔